الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سلسلے میں، اس آیت کی روشنی میں میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی ابتدا ایک سوال سے کرنی ہے مجھے، اس کے جواب ہی میں یہ ساری تقریر پوشیدہ ہے جو میں اس وقت گزارش کروں گا. ڈربن میں مجھ سے ایک غیر مسلم پروفیسر نے یہ سوال کیا کہ اسلام نے کون سی نئی چیز ہمیں لا کر دی ہے کہ ہم مجبور ہوں اسلام کے ماننے کے اوپر، جبکہ اسلام کا خود یہ دعویٰ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے وہ سب سچے تھے اپنے اپنے زمانوں میں، جتنی ان کی شریعتیں گزریں وہ سب سچی اور حق تھیں اپنے زمانے میں، ان پر ایمان لانا مسلمان کے لیے واجب ہے، ان تمام انبیاء کو ماننا، تمام شریعتوں کو ماننا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. تو جب وہ اپنے اپنے زمانے میں حق تھے اور سب نے نیکی کی تعلیم دی، آج اگر ہم ان مذاہب پر رہتے ہوئے نیکی پر چلتے ہیں اور برائی سے بچتے رہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم خامخواہ اسلام لانے کے مکلف بنائے جائیں اور مجبور کیے جائیں کہ ہم اسلام ہی لائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے کہ اسلام کے سوا نجات بھی تمہیں نہیں مل سکتی. تو کون سی ایسی مجبور کن چیز ہے کہ ہم اسلام لائیں اور یہ سمجھیں کہ نجات منحصر ہے اسلام میں، جبکہ ہم پچھلے دینوں کی ہر نیکی پر عمل کر رہے ہیں، ہر برائی سے ہم بچ رہے ہیں؟ یہ سوال ساری مجھ سے کیا ایک غیر مسلم روحی سے. میں نے جو جواب دیا اس کی تفصیل میں بعد میں گزارش کروں گا. اجمال میں عرض کیے رہتا ہوں تو اس کا حاصل یہ تھا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں نہ آیا ہو. یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم لے کر آئے، وہی دین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام لے کر آئے، وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم نے پیش کیا، اور وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا. تو دین پرانا ہے، وہ نیا نہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام نیا دین ہے اسے قبول کرو. اسلام نے کیا چیز پیش کی ہے؟ اس دین کی تکمیل پیش کی ہے، لا کر اس کو کامل و مکمل صورت میں پیش کیا ہے. یہ ہے جواب کا خلاصہ کہ نفس دین نیا نہیں ہے، تکمیل اس کی نہیں ہے، اور جب شے کامل بن کر آ جاتی ہے تو ناقص کے اندر نجات نہیں ہو سکتی، کامل ہی کے اندر نجات رہتی. یہ ہے خلاصہ جواب کا، اسی کی تفصیل گزارش کرنی ہے، اور اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا. مختصر وقت میں مجھے یہ چند گزارشات پیش کرنی. پہلا دعویٰ یہ کیا ہے اسلام نے کہ وہ پرانا دین ہے.
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا.
فرینڈز، لیڈیز اینڈ جنٹلمین،
مولانا ہیز ریسائٹڈ دس ورس آف دی ہولی قرآن، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دی مولانا سیز دیٹ آئی چوز دس سبجیکٹ فار ٹوڈے بیکاز a non-Muslim professor in Durban asked me a question, and in reply to that question I quoted this ayat and this verse of the Holy Quran, the detail of which I will soon give you. The professor's question was this, that why is it necessary that we non-Muslims should accept the religion of Islam when the religion of Islam itself says that it is essential that a Muslim believe in the divinity and the truthfulness of all the religions, that it should accept all the prophets, that it should not differentiate amongst the prophets, when this is the claim of Islam and the teachings of Islam which is essential and the Muslims believe that way, then why is it necessary for us as non-Muslims to accept the religion of Islam? Every prophet that came into this world preached righteousness, and we who are following the footsteps of the previous prophets are acting according to the teaching and practicing righteousness. Then why should we not gain salvation in the hereafter just by practicing the teachings of the past prophets and not accepting the religion of Islam? This was, in brief, the question put to the learned Maulana by the non-Muslim professor. The Maulana, in reply, first gives us today, in short, the reply which he gave to that non-Muslim professor. The Maulana said to him that, I do not say that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam brought a new religion into this world. It is the same old religion which was preached right down from Adam alayhi salatu wa salam up to Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. The same religion was preached by Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, by Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, by Hazrat Musa alayhi salatu wa salam, by Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. The religion is same. There is no difference as far as the religion is concerned. It is the same old religion. But what Huzur e Paak sallallahu alayhi wa sallam, what Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam brought was, he completed the old religion which was imperfect, which was incomplete. In fact, he brought completeness to that religion which was all along preached by the previous prophet. It was then this religion was completed, and a complete whole religion was brought by Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, then the Maulana says that definitely when we have received the full, when we have received the whole and complete religion, then definitely it is not logical for us to hold on to that which was incomplete. Therefore we say that Islam is, that it is essential that we accept the religion of Islam, which is a complete religion.
कोई सवाल नहीं है कि दीन पुराना है. कुरान करीम ने ऐलान किया कि इन्ना औहैना इलैक कमा औहैना इला नूही वल नबीन मिन बादी وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا من لم نقصص عليه وكلم الله موسى تسليما. إرشاد ہے اللہ کا کہ اے پیغمبر اسی طرح سے ہم نے تمہاری طرف وحی کی جس طرح ہم نے نوح کی طرف کی, جس طرح ہم نے الہام کیا حضرت ابراہیم پر, حضرت موسیٰ پر, حضرت عیسیٰ پر, حضرت یونس پر, حضرت سلیمان پر, حضرت داؤد, ان سب کے پاس ہم نے وحی بھیجی اسی طرح جس طرح آپ کے پاس وحی بھیجی. کہیں فرمایا بشیء علیکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیہ وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم نے تمہارے لیے دین بھیجا جس طرح سے یہی دین بھیجا ہم نے ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس. بہرحال ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین سارے انبیاء کا ایک تھا، اصول سب کے ایک. البتہ شریعتوں میں کچھ کچھ اختلاف رہا ہے. شریعت کہتے ہیں پروگرام کو، اسی دین کو دلوں میں اتارنے کے لیے، اس پر عمل کرانے کے لیے طریقہ تربیت مختلف ہوتے ہیں، وہی شریعتیں کہلاتی ہیں. جس کو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء بن اللہ ابونا واحد و امہاتنا ستہ. ہم انبیاء کا گروہ اللہ کی بھائی ہیں، باپ ایک ہے سب کا، مائیں مختلف ہیں، یعنی اصول سب کے ایک ہیں، شریعتیں کچھ الگ الگ ہوئی ہیں. کچھ شرائع کے اندر کچھ اختلاف ہے، لیکن دین کے اصول کے اندر اختلاف نہیں. وہی شریعت آخری طور پر مکمل کر کے بھیجی گئی ہے، اور اسی کا دعویٰ کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. کامل اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہ گھٹنے کی گنجائش باقی ہے نہ بڑھنے کی گنجائش باقی ہے. اگر بڑھ سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ناقص تھی، اس لیے بڑھانے کی ضرورت پیش آئی. اگر گھٹ سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں حسو اور زوائد چیزیں تھیں جن کو حذف کرنے کی ضرورت پیش آئی. کامل کی یہ شان نہیں ہوتی کہ اس میں زوائد اور حسو و زوائد بھرے ہوئے ہوں جن کو حذف کیا جائے. کامل کی یہ معنی نہیں ہوتی کہ اس میں کمی اور کوتاہی کی اور بعد میں اضافہ کیا جائے. کامل وہ چیز ہوتی ہے کہ جتنی ہونے کی چیزیں ہیں وہ سب موجود ہیں، جتنے نہ ہونے کی چیزیں ہیں وہ سب اس میں سے خالی. اب نہ اندر سے باہر جا سکتی ہے کوئی چیز، نہ باہر سے اندر آ سکتی ہے. اسی کو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما من معروف الا وقد امرت به وما من منکر الا وقد نہیت عنہ. کوئی معروف اور اچھی بات میں نے نہیں چھوڑی جس کا حکم نہ دے دیا ہو تمہیں، اور کوئی بری چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس سے میں نے ممانعت نہ کر دی ہو تمہیں. تو ہر بری چیز ختم ہو چکی، ہر بھلی چیز اس میں داخل ہو چکی، اور وہ اتنا کامل ہے کہ نہ اب گھٹنے کی گنجائش ہے نہ بڑھنے کی گنجائش. یہی معنی ہے کامل الیوم اکملت لکم، یہ دعویٰ کیا اسلام نے کہ آج میں نے مکمل کر دیا دین کو. تو دین پہلے سے چلا آ رہا تھا، شریعتیں اور پروگرام اس کے بدلتے رہے تھے، یہ آخری ایڈیشن ہے اتنا مکمل کہ اس میں اب گھٹنے بڑھنے کی گنجائش باقی نہیں. اس کی مثال بالکل ایسی سمجھیے کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہو، پیدا ہوتے بچے کا لباس جب آپ سیئیں گے تو وہ کرتا بارش بھر کا ہوگا، ایک بارش سے زیادہ تو نہیں ہوگا. لیکن اب بچہ بڑھا، پروان چڑھنا شروع ہوا، تو چھ مہینے کا ہو جائے گا تو اب وہ بارش بھر کا کرتا کافی نہیں ہو سکتا. اب لامحالہ دو ڈھائی بارش کا لمبا کرتا اس کے لیے آپ سلوائیں. جب نو دس برس کا ہو گیا تو اب آٹھ گز کا کرتا درکار، اور جب وہ چودہ پندرہ برس کا ہوا تو بس سوا گز کا کرتا ہو گیا. لیکن جب وہ تینتیس برس کا جوان ہو جائے، جب نشو نما اس کا مکمل ہو، اور اب نہ قد اس کا گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے، اب بڑھاپا ہے، خاتمے کا وقت ہے، جوانی مکمل ہو چکی، اب جو کرتے کی پیمائش ہوگی نہ اس میں گھٹنے کا سوال رہے گا باقی نہ بڑھنے کا، وہ ایک ہی پیمائش کا کرتا ہوگا جو باقی رہے. تو دین لا کر پیش کیا حضرت آدم نے، وہ مثل بچے تھے، اس کی شریعت بھی مختصر سی تھی، نہ اتنے احکام تھے، نہ اس کے اندر وہ مانیاتیں تھیں، نہ اس کی کوئی لا اور قانون کی صورت تھی. ایک ہی حکم تھا نماز کا کہ صبح کے وقت ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، یہ مہذب اور مکمل نماز بھی نہیں. اوندھے دیر جایا کرو، بس یہ تمہارا سجدہ ہے، گردن جھکا دیا کرو. ایک وقت کی نماز تھی، وہ بھی مکمل اتنی نہیں. اسی طرح سے احکام شریعہ، احکام فقہیہ بھی زائد نہیں لیتے ہیں، ممانعت کسی نے بھی زیادہ نہیں ہوتی, کیونکہ قانون بڑھتا ہے جرائم کے بڑھنے, وہ جرائم کا وقت ہی نہیں تھا کہ دفعات قوانین زیادہ آتی, اس لیے معمولی احکام تھے. جو جو زمانہ ترقی کرتا رہا انسان کی عقل ترقی کرتی رہی اور اس نشو و نما کی طرف چلتا رہا, احکام آتے رہے, شریعتیں آتی رہیں, یہاں تک کہ اصول میں آ کر جب مکمل ہو گیا دین, شریعت بھی مکمل ہو گئی اور اب اس میں گھٹنے اور بڑھنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہا. یہ ایک دعویٰ ہے جو اسلام نے کیا, اس دعوے کی وضاحت میں نے ان الفاظ میں کی.
No doubt that this religion Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam brought to us is the same old religion which was brought to us by Hazrat Adam alayhi salatu wasalam and all the previous prophets. The Holy Quran says, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. The Holy Quran addressing to Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says that I have revealed to you exactly as we have revealed to Nuh alayhi salatu wasalam and all the prophets after him, like Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, Hazrat Yunus alayhi salatu wasalam, Hazrat Ayyub alayhi salatu wasalam, Hazrat Daud alayhi salatu wasalam, and all other prophets. The same revelation was revealed to all these prophets as Nabi Kareem, as the revelation came to Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. In another ayat, Allah Ta'ala says, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينَ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا. That Allah Ta'ala has sent to you a religion which He has sent to Hazrat Adam alayhi salatu, to Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, and Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. The same religion which was sent to the previous prophet has been also given to Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. But Maulana says that in all these religions were united in principle. The principles were same, but they differed in details and in program. The details came according to the needs of the time. Every prophet who came to guide and save his people, he was given laws suitable for that time. The principle was the same, that to believe in the Almighty Allah, to believe in the prophets, to believe in the hereafter, to believe in the resurrection, to believe in the angels, these principles were same. Every prophet preached that. Every prophet taught that Allah is one. You should believe in the prophets, you should believe in the hereafter, you should believe in the resurrection and so forth. But in detail, in things which were necessary to guide them in detailed matters, differed according to the exigencies of time. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, نَحْنُ مَعَاشِ الْأَنْبِيَاءِ, that we, the group of the prophets, are brothers from one father. Our father is one, but the mothers are different. Which means that in origin, all religion is same. In origin, this religion is same. There is no difference in religion. But if there is any differences, the differences come in detail. Maulana says that when the Quran says that the religion is complete, what does complete mean? It means that when a thing is full, when it is whole, when it is complete, it means that there is no room for anything else to get inside it. Neither there is any room nor necessity to take out anything from it. It is a perfect whole. If a thing is not whole, then it's not full, then you need additions to make it full. And if it makes one necessary to take out something from a whole, it means that unnecessary items were added to that. And therefore, now it becomes essential for you to take out those unnecessary items. But when a thing is really complete, dear friends, it means that there is no room for any addition in it. And there are no unnecessary things in that which has to be taken out. This means that the religion of Islam is so complete, so perfect, that it needs no additions and neither any deletions. It is now complete and perfect. It needs no additions, neither any deletions. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, وَمَا مِن مَعْرُوفٍ illa amartihi bikum, that there is no righteousness existing about which I have not commanded you to act according to it. There's not one righteousness that I have not asked you to practice according to that. I have not commanded you to do that. Neither there is a vice from which I have not forbidden you. Which means that he has left nothing. There's only two kinds of things here, friends. One is righteousness, and the Prophet commanded the people to practice according to that. And there are vices, and the Prophet prohibits and forbid the people from doing those vice things. So Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says, there is not a single good deed which I have not asked to do, and I have not left a single vice from which I have not forbidden you. This also goes to show that the religion of Islam is absolutely perfect and complete. Maulana says that, let me give you an example, that take a child who is born today. That child needs clothing. Just needs a small piece of cloth to make a shirt for that child. But after 6 months, when the child grows big, that shirt now becomes small for that child, and you need a bit bigger cloth to make another shirt for that child. After a year or so, you need a bit more bigger cloth. You now need 3/4 yard of cloth to make a shirt for him. And so on, it goes on, dear friends, until that child becomes a full-grown man, whereafter he will not grow any further. He is now a fully grown man. Then the clothes which are sold for him are complete clothes. He will neither grow small nor he will grow bigger. Religion is absolutely the same. When the religion was brought by Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, it was like a small child. And the needs of the religion at that time was just like what a small child needed. But as religion grew, prophets after prophets came, the necessities and the needs grew. Therefore, more and more laws were brought to guide the people according to the need and the growth of that religion, of that child, which we call religion, dear friends. Until that religion, which was only a baby at the time of Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, was a fully grown man at the time of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasalam, and it was perfect and perfect. Fully grown clothes were given to that fully grown man, dear friends. So Maulana says that although it is related in the ahadith that when Hazrat Adam alayhi salatu wasalam came into this world, he was given 30 books. 30 books were given to Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, but according to the ahadith, those books did not contain so much mas'alas and ordinances as we find today in the religion of Islam. You take a book of fiqh today, you take a small book of fiqh today, and you will find minute details of everything in that. So such minute details were not found in that book, because why? The need was not so much. Maulana says, when we need more laws, when people start acting wrongly, when crime increases, to protect people and forbid people from doing crimes, laws are being made. Laws are being made to forbid people from committing crimes. Therefore, a law comes. When a new crime is being now practiced by the people, it is necessary for the government to enact a new law in order to stop them from committing that crime. So in the time of Adam alayhi salatu wasalam, people did not commit so much crime, therefore the laws were not so much. There were very few laws.
So jame hone ki ek badi wazeh misal ye hai ki Islam dar haqeeqat کسی قوت کو پامال کرنے کے نہیں لیا نہیں آیا, انسانی جذبات کو پامال کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے آیا. کوئی قوت انسان میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو ضائع کر دینے کا حکم دیا ہو اسلام نے, خواہ ہم اسے اچھی سمجھیں یا بری سمجھیں. उसका मसरफ बतला दिया है, उसका ठिकाना बतला दिया। इंसान में बहुत सी कुव्वतें हैं, कुव्वत शहवानी भी इंसान में है, कुव्वत गजब भी इंसान में है, कुव्वत मुदाफात भी इंसान में है, कुव्वत हुजूम और दिफा भी इंसान में है, बहुत सी कुव्वतें हैं इंसान में, बहुत से आज़ा हैं इंसान में, लेकिन किसी कुव्वत को किसी भी अज़्म को ज़ाया करने या खुश कर देने की इजाजत नहीं दी, बल्कि उनको ठिकाने लगा। कुव्वत शहवानी है मसलन, हुक्म ये दिया कि बाकी रखो इस कुव्वत को, लेकिन जिना के बजाय निकाह में सर्व करो, उसकी एक हल मुकर्रर की, इसकी इजाजत नहीं दी कि बुरे तरीके पर इस कुव्वत को ज़ाया किया जाए या वैसे ही खत्म कर दिया जाए। हदीस में है कि हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इस कुव्वत की वजह से तबीयत में इंतशार भी पैदा होता है, तो मैं खस्ती क्यों ना हो जाऊं, इस कुव्वत को सिरे से निकाल दूं। आपने मुमानियत फरमाई, फरमाया कि इंसान की तकमील के लिए दीन आया है, अगर एक एक कुव्वत ज़ाया कर दी गई तो खुद इंसान ही नाक़िस हो गया, फिर तकमील की चीज की होगी। उसको ठिकाने लगा, गजब और गुस्से की कुव्वत है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये बुरी कुव्वत, लेकिन जाहिर है कि कुव्वत गजब वो तो अल्लाह की कुव्वत है, गजब और जलाल खुद उसकी ताकत है, उसको मजमूम या बुरा नहीं कहा जा सकता। उसको ठिकाने लगा दिया, बजाय इसके कि उस कुव्वत गजब को खर्च किया जाए हक के मुकाबले में, उसे खर्च किया बातिल के मुकाबले में, उसको खर्च किया है जहाज में, उसको खर्च किया है दुश्मनान हक की मुदाफात में मुकाबले में, उसको भी बाकी रखा। हत्या के बाद ऐसी चीजें कि जिनको उर्फ आम में बुरा कहा जाता है और है भी बुरी, उनको भी जाय नहीं होने दिया इस्लाम ने। मसलन फर्ज कीजिए कि झूठ बोलना एक कुव्वत है इंसान में, बाद औकात मुबालगा आई कर देता है इंसान, कुछ हुदूद से गुजर कर बातें कर देता है आदमी, इसको भी जाय नहीं होने दिया कि ये भी एक कुव्वत है, मगर इसे इस्तेमाल करो हमारे तहे के मुताबिक, अपने नफ्सानी जज्बात के तहत मत इस्तेमाल करो। हदीस में है कि दो भाइयों में अगर लड़ाई हो, दुश्मनी ठन जाए, तलवारें निकल आए, अगर तुम झूठ बोलकर भी सुलह करा दो तो इस झूठ बोलने में तुम्हें वो अजर मिलेगा कि जो नमाज पढ़ने में इबादत करने में अजर मिलता है, और वो तक कि जिससे कितना फैलता हो उस तक की ममानियत की गई। जैसे गरीबत को हराम करार दिया गया, गरीबत के माने यही तो है कि फुसफुस पीछे किसी की बुराई बयान की जाए, सही आयत बयान किया जाए, उससे फितना फैलता है तो वो सच बुरा समझा गया, और वो झूठ के जिससे फितना दब जाए वो सच्चा समझा गया, उस पर अजर सवाब दिया गया। तो झूठ जैसी ताकत को भी पामाल करने की इजाजत नहीं दी, ठिकाने लगा दिया गया। लड़ने भिड़ने की एक ताकत है इंसान के अंदर, सभी तौर पर लड़ाई का जज्बा मौजूद है, जैसे मोहब्बत का जज्बा है इंसान में, अदावत का जज्बा भी है इंसान में, उसको भी जाहिर नहीं किया गया। फरमाया गया कि महफूज रखो, जहां हम करें वहां खर्च करो, शैतान के मुकाबले में अदावत इस्तेमाल करो, नफ्स अम्मारा जब बुराई का हुक्म दे उस नफ्स के मुकाबले में अदावत का इस्तेमाल करो, फिस्क व फुजूर के मुकाबले में अदावत का इस्तेमाल करो। तो अदावत जैसी चीज को भी जाय होने के बजाय उसको ठिकाने लगा दिया गया। तो बुरी से बुरी चीज भी जिसको हम उर्फ आम में बुरा कहते हैं, उसको उसको एक मसरफ के अंदर सर्व किया, तो जितनी कुव्वतें हैं उनको पामाल होने से बचा लिया गया। बाज मजाहिब में खुद हमारे यहां भी हिंदुस्तान में हमने देखा कि आजा को खत्म कर देना है एक मुस्तकिल इबादत समझी गई। मेरा एक दफा जाना हुआ गया में, गया एक बड़ा शहर है हिंदुस्तान में, और बुद्धों का एक बहुत अजीब मुस्तान मंदिर है वहां, तो हम सैर व तफरी के लिए मंदिर देखने के लिए गए। बुद्ध का एक बहुत बड़ा बुद्ध वहां रखा हुआ है, तो चंद पुजारी उसके सामने घी के चिराग जला रहे, उनकी इबादत होगी। तो मैंने एक पुजारी से पूछा, ये चिराग तुम क्यों जलाते हो? वो मेरी तरफ देखता है, जवाब कुछ नहीं देता। मैंने पूछा कि भाई जवाब क्यों नहीं देते? फिर भी कुछ नहीं बोलता। दूसरे से पूछा, वो भी खामोश। कभी तीसरा आदमी आया बाहर से, उसने कहा कि चुप रहना इनके यहां इबादत, कुव्वत गोयाई को खत्म कर देना एक मुस्तकिल इबादत है,
ये 40 बरस से नहीं बोला है, इसको 50 बरस हो गए हैं बोले हुए, इन्होंने इस कुव्वत गोराई को खत्म कर दिया है और ये खुद इनकी आयत मुस्तकिल इबादत। इस्लाम ने उसके मुकाबले में तालीम दी कि कुव्वत गोराई अल्लाह का एक इनाम है इंसान के ऊपर, बोलने की ताकत को खत्म कर देना, जाहिर कर देना ये कुफरान नेमत है। हाँ, इस गोराई को खर्च करो सच्ची बात के कहने में, बुरी बातों के कहने में इसे मत इस्तेमाल करो। फरमाया गया कुल खैर अल्लाह फसकुत, हदीस में कहो तो खैर की कहो वरना चुप रहो। तो बहरहाल चुप रहना कोई इबादत नहीं है, जैसे बोलना इबादत नहीं, बोलना भी एक ताकत है और चुप रहना भी ताकत है। इनको इस्तेमाल किया जाए हुक्म शरीयत के मुताबिक, वो मुझे अजर सवाब हो जाता है। दुनिया और दीन का फर्क उठा दिया इस्लाम ने। इस्लाम में ये तकसीम नहीं है कि ये दीनदार है ये दुनियादार है। जो मुस्लिम है वो कभी दुनियादार नहीं होता। दुनियादार होने की ये माना नहीं है कि वो करोड़पति है तो दुनियादार है, और एक शख्स मुफलिस कल्लाश है तो वो दीनदार है। दुनियादारी के माना है अल्लाह से गफलत। तो गाफिल आदमी अगर मुफलिस है वो भी दीनदार नहीं दुनियादार है, और जो शख्स करोड़पति बनकर अल्लाह को याद करता है वो ऐन दीनदार है, उसको दुनियादार नहीं कह सकते। तो दुनिया के माना है गफलत खुदा से, न कि रुपए की कसरत या बिल्डिंग का हो जाना या लिबास का अच्छा हो जाना, ये दुनियादारी नहीं है। कि इस दुनिया खुदा गाफिल मुजल, जो बंदा गाफिल है अल्लाह से वो दुनियादार है, चाहे एक पाई उसके हाथ में न हो। जो अल्लाह के साथ बेदार है, इबादत गुजार है, वो दीनदार है अगर से वो करोड़पति हो। तो ये फर्क मिटा दिया है, जो वाकई में मुस्लिम है वो कभी दुनियादार नहीं हो सकता। तो पूरी दुनिया को वसीला बना दिया गया दीन का। खाना भी इबादत, पीना भी इबादत, सोना भी इबादत, जागना भी इबादत, पैसा कमाना भी इबादत, पैसे का खर्च करना भी इबादत, ये सारी चीजें इबादत में शामिल कर दी गई। इसलिए कि पूरी दुनिया को वसीला करार दिया गया है दीन के लिए। तो दीन में इस्तेमाल जब किया जाएगा वसाइल को, वो सारे वसाइल दीन के हुक्म में आ जाएंगे। इसलिए दुनियादारी और दीनदारी की कोई तकसीम नहीं है। तो ये जामियत है दीन की कि दुनिया की तमाम चीजों को दीन का वसीला बना दिया गया। ये नहीं कहा गया करके दुनिया के, ये माना नहीं बयान किए गए कि तुम खुदा से नहीं मिल सकते जब तक कि सारे कुछ दुनिया होकर जंगल में ना बैठ, घर भी छोड़ दो, जायदाद भी छोड़ो, कमाना भी छोड़ो, रहबानियत इख्तियार करो जब तुम दीनदार बनोगे। ये नहीं कहा। ऐन दुनिया के अंदर रहकर उन चीजों को इस्तेमाल किया जाए खुदा की राह में, ये बतलाई है तर्क दुनिया की हकीकत। न ये कि दुनिया छोड़कर आदमी आ बैठे किसी मस्जिद के अंदर, न बीवी को खबर न बच्चे की खबर। हदीस में फरमाया गया साफ के तौर पर कि इन नफ्स काले का हक्कन, व इन जसद काले का हक्कन, व इन अहल काले का हक्कन, फसुम व नम व कुम व हक्कन। तुम पर तुम्हारे नफ्स का भी हक है, तुम पर तुम्हारे खुदा का भी हक है, तुम पर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम पर तुम्हारे रिश्तेदारों का भी हक है, तुम पर तुम्हारे पड़ोसियों का भी हक है। तो तुम रोजा भी रखो, इफ्तार भी करो, सो भी और जागो भी, तफरी भी करो और पढ़ते सो भी। इबादत करोगे अल्लाह का हक अदा होगा, पढ़कर सोगे नफ्स का हक अदा होगा, तफरी करोगे नशात पैदा होगा नफ्स में, घर बार के काम में लगोगे बीवी बच्चों का हक अदा होगा। उसके उसूल तरीके बतलाए तो घर में भी खुदा मिलता है जैसे मस्जिद में मिलता है, तख्त सल्तनत पर भी खुदा मिलता है जैसे गुदड़ी में खुदा मिलता है, बेहतरीन खानों में भी खुदा मिलता है जैसे फकरों फाके में मिलता है। कोई जिंदगी का शोभा नहीं छोड़ा गया जिसमें खुदा का जमाल नहीं दिखला दिया गया। सिद्दीक अकबर तख्त सल्तनत पर बैठकर भी बुजुर्ग है अहलुल्लाह में से, जैसा कि जुनैद और शिबली एक गुदड़ी पहनकर और अपने घर के कोने में बैठकर अल्लाह वाले हैं। तो यहाँ तख्त सल्तनत पर भी अल्लाह मिलता है और गुदड़ी के अंदर भी खुदा मिलता है। तो इस्लाम ने एक जामियत सिखलाई, दीन और दुनिया दोनों को जमा करके हुकूक की अदायगी का नाम इस्लाम बतलाया। हुकूक सबसे बतला दिए, इन्हें अदा करो, ये इस्लाम।
माना गोज ऑन टू से दैट अनदर एग्जांपल फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम इज दिस दैट इस्लाम डिड नॉट रुइन आवर इनर फीलिंग्स एंड इमोशंस। इस्लाम हैज ओनली शोन अस हाउ वी शुड यूज दीज फीलिंग्स, हाउ वी शुड यूज आवर इमोशंस। It did not say that we should ruin all our feelings and emotions and all the other powers which Allah Ta'ala has put into us. For example, every man has a feeling, a desire to fight. At times, anger arises into him. There are sexual urges put into a man. There are times a man wants to speak lies. All these things are put into man naturally, and he does such things. Islam did not say that these powers should be just ruined and annihilated and taken away from the body, which is impossible, and a man could not do that. They are kept there by the Almighty Allah. These powers are given to him. But the only thing is this, that these powers and these faculties should be used according to the guidance of Allah Ta'ala. Like the Maulana says, that everyone has got a sexual urge in him. This does not mean that a man should indulge in illicit relationships. This is haram. This is forbidden in the religion of Islam. But at the same time, Allah Ta'ala did not say that you should just come finish and ruin this power which it has been put into you by Allah Ta'ala. What you should do, use this power according to the commandment of Allah Ta'ala, and that is that you should make nikah. Once you make nikah and then make use of this power of yours, then it becomes halal for you. In the same manner, Maulana says that that at times man becomes very, very angry. He wants to fight. But it is a natural thing placed into man by the Almighty Allah. It's impossible that you can take it out. But you should not use it according to your own base self. Use it according to the commandments of Allah Ta'ala. Use it where it should be used, where Allah Ta'ala commands you to use it. Like, you should become angry when you see people are doing wrong things. People want to fight the religion of Islam. People speak bad of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, or things like that. They use the power of your anger, and you become angry on that person, and you want to fight with him. This is used in a proper place, not here and there and everywhere. There are times where you should control your anger. You should not fight. There are times it becomes very, very necessary for the defense of your religion and Islam in the field of jihad. There you can utilize this power of anger, and then you will get sawab on this. You will be rewarded for that. Although we say usually and generally that anger is a very bad thing, but when it is used in the right place, we will be rewarded for that. In the same manner, Maulana says, there are times people want to speak lies. They exaggerate things and try to spread all sorts of false things. This is a thing which has been put into man. It is that this could also be used and utilized according to the will of Allah Ta'ala, whereby you will be rewarded for speaking lies. You can be rewarded for speaking lies if you only use it according to the commandment of Allah Ta'ala. Maulana says, the hadith says, that if two brothers fight, they have a quarrel, and you want to make a settlement in between them, and you speak lies in order to bring about a settlement, you are rewarded. Although you are speaking lies, you are not speaking the truth, but you are trying to bring the both brothers together, then, dear friends, you are rewarded to speak lies. But otherwise, if you just go and speak about, like many people have a habit of just shooting away, what we call it. You know, so such things are not permitted in the religion of Islam. But when the need arises, dear friends, we can speak lies, whereby we can bring unity among brothers, among husband and wife, among brothers and sisters, among communities. There a man can speak lies, inshallah ta'ala, he will be rewarded there. In the same manner, Maulana says that like backbiting. Backbiting, although a man speaks truth, now just see, a man is speaking truth. He speaks something which he has seen a man has done. A man commits a crime, or he has committed a vice. He goes to another man and says, you see that man has done this and he's done this and he's done that, behind his back. And the man has done everything what this man is saying. He speaks to the truth, but now he's creating a fitna.
He is creating a fitna, and fitna is haram in the religion of Islam. Here, you are speaking the truth, but because you are creating a fitna, Islam has prohibited that, and it is haram. But on the other hand, if you speak lies now, in order to bring about unity, you are rewarded. You are rewarded for that. In the same manner, fighting. A man has a natural inclination towards fighting. Anything somebody says him something, he gets angry and he wants to fight. Now, this power of fighting could also be utilized in the right and correct manner according to the will of Allah Ta'ala. Well, if you want to fight those who are the opponents of Islam, who are the enemies of Islam, who are the ruling Islam, or who are to speak ill about our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, or things like that, then you can show your power of fighting, and you fight, and you'll be rewarded for that. So, Mawlana says that although many things, in generally, we say that they are bad, but Islam is such a complete religion, dear friends, that if we only use those powers according to the will of Allah Ta'ala, which actually are bad, but we use it according to the will and commandment of Allah Ta'ala, then we will be rewarded for that. In the same manner, Mawlana says that in some religions you will find that these good things which Allah Ta'ala has given us, these powers, the hand, the mouth, the eyes, the legs, and all these ni'amat, if you say, and favors which Allah Ta'ala has bestowed upon us, in some religions, it is an ibadah to ruin them and not to make use of them and utilize them. And Islam does not teach us that. Mawlana says he once went to a town in India which is called Gaya. There is a big temple. He went to visit the temple and he saw a man sitting in front of a very big idol. And he had a lamp burning with ghee in it. Like we burn lamps with kerosene, there he had a lamp burning with ghee in it. Mawlana asked him what was the need for him to burn this lamp with ghee in it. But the man did not speak, did not reply to the Mawlana. The Mawlana was surprised. Why is this man is not speaking? He seems to be a normal man. He asked the second man, and he asked, and he got no reply. Then the third man says that these two people, one is keeping quiet for 40 years, and the other one is keeping quiet for 50 years, and they think to keep quiet is an ibadah. It is an ibadah and it is a worship. Now, dear friends, Allah Ta'ala has given you the power of speech. Speak good things. You can utilize it. It has been given to you by the Almighty Allah Ta'ala. But yet, you are now destroying that beautiful power which Allah Ta'ala has given to you. You are not utilizing it. And then now you say that it is ibadah. Islam does not allow such things, dear friends. This is not ibadah. Islam asks you to utilize it, but in the correct way and in the correct form. Then Mawlana goes on to say that Islam is such a beautiful religion, such a complete religion, that it has taken out the differences of deen and dunya. There's no such thing that deen is different and dunya is different. That we have taken out religion from the world. Material and spiritual are both connected together in Islam. They go hand in hand. You could not say that now, if you want to practice spiritualism, if you want to practice deen, then you should completely leave the world and lead a hermit's life. Islam does not allow you. If you want to practice religion, if you want to become a spiritualist, if you want to become a religionist, it will not be necessary for you in Islam to discard all the worldly goods, all the benefits and the blessings and the bounties which Allah Ta'ala has given to you in this world. It is not necessary for you to discard all these things and then go and practice religion of sitting in a hut upon a hill. And then you say, now that Allah Ta'ala will be pleased with you, Islam does not allow such things. Islam says that you can be a king, you can be sitting on the throne, and at the same time, you can be a so-called dindar. And at the same way, if a person hasn't got anything, he's a poor man. He hasn't got a piece of bread to eat, but he is acting according to the wishes of Allah Ta'ala, according to the commandments of Allah Ta'ala, that man is still a dindar. To become a dindar, it is not necessary for you to discard all your wealth. You can have all your wealth, but practice according to the religion of Islam, you are dindar. To become a religious person, to become a pious person, it is not written for you, dear friend, that you should discard this world. You can become a pious person, you can become a religious person while you are still staying in this world. You are sleeping, you are eating, you are drinking, you are going out to visit, you are having fitness, you are benefiting from all the pleasures of life, dear friend. But according to the will of Allah Ta'ala, you will be still a religious person. The Maulana says, in Hadith, Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, وَإِنَّ لِنَفْسِ تَعْرِيكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِ تَعْرِيكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِ تَعْرِيكَ حَقًّا. Maulana says that Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, that إِنَّ لِنَفْسِ تَعْرِيكَ حَقًّا, that there is a right which this very inner self, this our desire which is in us, has also got a right. We could not just ruin that desire of ours. Then again, there is a right to this eye. We could not say that, oh well, this is I, my eyes, I can do as I want. I'll keep it awake the whole night. I will not make it sleep. If you have a wife, you have some duties and some obligations to fulfill them. And you could not say, well, I have married this wife, she is my wife, I can do whatever I like with her. No, you could not do those such things. Each one has got an obligation which has to be fulfilled. Therefore, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says that you will have to, or if you are tired, you'll take a rest. You could not say that I'm tired now, I have been working 7 days, well, let me work 8 days. Why should I have a rest? No, if you have been working 7 days, well, 6 days will have 1 day rest. All the time, from 7 to 5, you were in the shop, now give your body a rest too. It needs rest. It needs a bit of enjoyment. Well, have that enjoyment in the best legal and lawful way. If you have been keeping awake for 30 hours, well then, your eyes also need rest. So then, when you are feeling sleepy, well, go to sleep. The Quran or the Hadith or Islam that he says now that you should keep awake the whole night and do away about it and read namaz and read the Quran. Sharif. No, there are times set for everything, and when the time comes for sleeping, you better go and sleep. And the same way, you have obligations towards your wife which you should fulfill. So this is the religion of Islam, dear friends, which is so complete religion, and it gives you to everything, dear friends.
اسلام کا سب سے بڑا عملی نمونہ, جامع نمونہ, خود ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. گویا آپ اسلام مجسم ہیں. حدیث میں ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس مکان میں, اور انہوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ حضور کی باہر کی زندگی تو ہم سب کے سامنے ہے, گھریلو زندگی ہم معلوم کریں کہ وہ کیا تھی. تو آ کر صدیقہ سے پوچھا کہ حضور گھر میں کیا کرتے ہیں. یہ تصور لے کر آئے تھے کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہی مصلی پر بیٹھ جاتے ہوں گے اور ساری رات نفلیں پڑھتے رہتے ہوں گے, نہ بیویوں سے سروکار ہوگا نہ بچوں سے, بس مصلی پر بیٹھ کر یا تلاوت میں مشغول رہتے ہوں گے یا نماز میں. یہ تصور لے کر آئے تھے صحابی دو تین, اور انہوں نے صدیقہ سے پوچھا کہ گھریلو زندگی کیا ہے. صدیقہ نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں آتے ہیں تو جیسے عام گھر اسی ہے ایسے یاد بھی رہتے ہیں. کبھی آپ ضرورت پہنچتی ہے تو پھٹے ہوئے کپڑے خود سی لیتے ہیں بیٹھ کے, ضرورت پیش آتی ہے تو گھر میں جھاڑو بھی دے لیتے ہیں, موقع پڑتا ہے تو اپنا جوتا بھی سی لیتے ہیں, ضرورت پڑتی ہے تو برتنوں کو بھی دھو لیتے ہیں, بیویوں کے پاس بیٹھ کر بات چیت بھی کرتے ہیں, اولاد کے ساتھ شفقت کا اور محبت کا برتاؤ بھی کرتے ہیں. جیسے عام گھر کی ہے ویسے آپ بھی رہتے ہیں, اور وقت پڑے پر آپ تہجد بھی پہنچتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں. تو کان نہ ہم تقالوہا, ان تینوں آدمیوں نے اس زندگی کو کم سمجھا, مگر یہ کہا کہ حضور کو حاجت نہیں ہے عبادت کی, اس لیے کہ آپ تو مقبولان الہی ویسے ہیں. آپ بالکل عبادت نہ کریں, جب بھی اللہ کے یہاں مقبول ہے, ضرورت ہمیں ہے عبادت کی آپ کو نہیں. مگر جتنی بیان کی گئی وہ ہے کم درجے کی, وہ گویا نبی کی شان کے مناسب نہیں, ہمیں زیادہ کرنی چاہیے. تو آپس میں انہوں نے عہد کیا, ایک نے کہا کہ اما انا فلا اتزوج ابدا, میں عہد کرتا ہوں کہ عمر بھر کبھی نکاح نہیں کروں گا اور بس مجرد ہو کر رہوں گا, اللہ کی یاد میں مشغول رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ اما انا فاصوم الدہر ابدا, میں عمر بھر کبھی افطار نہیں کروں گا, بالکل روزانہ روزے رکھوں گا, صائم الدہر رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ اما انا فاصلی اللیل ابدا, میں ساری رات عبادت کروں گا, عمر بھر کبھی نہیں سوؤں گا اب رات. یہ تینوں نے تین عہد کیے، ایک نے نکاح نہ کرنے کا، ایک نے تمام عمر جاگنے کا، ایک نے تمام عمر روزے رکھنے کا، یہ تین عہد کر کے وہ واپس ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو صدیق عائشہ نے عرض کیا کہ تین آدمی آئے تھے، آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں دریافت کیا، تو جو واقعی زندگی تھی میں نے پیش کر دی کہ عام گھرستیوں کی زندگی ہے آپ کی، وہ یہ تین عہد کر کے گئے. آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے مسجد کے اندر، الصلاۃ جامعہ اعلان کیا گیا، تمام لوگ جمع. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی ایسی صورت پیش آئی، تین آدمی آئے یہ کہہ کر گئے ہیں. فرمایا کہ واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں میرے سے آگے بڑھ کر کوئی عمل کرے وہ تقویٰ اور طہارت نہیں ہوگا. تقویٰ اور طہارت اور عبادت کی یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی تمام دنیا کو چھوڑ کر نیند حرام کر لے اپنے اوپر، یا تمام کھانوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، یا بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے. اس پر ارشاد فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا و ان لاہلک علیک حقا و ان لعینک علیک حقا فصم ونم وقم واسطہ، تم پر تمہارا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری اہل کا بھی حق ہے، تو تم سو بھی اور جاگو بھی، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، عبادت بھی کرو اور راحت بھی اٹھاؤ، سب کے حقوق ادا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر ہیں، انہوں نے سرکاری طور پر آرڈر جاری کیا تھا کہ تمام لوگ مصر کے باشندے ہفتے میں ایک دن مقرر کریں باہر باغوں میں جانے کا، کھانے پینے کا سامان لے جائیں، بیوی بچوں کو لے جائیں، کھائیں پیئے کچھ تفریح کریں، تاکہ ایک دن ہفتے میں نفس کا حق ادا ہو، تاکہ بقیہ چھ دن اللہ کی یاد کر سکیں، عبادت کر سکیں اور اپنے کام کاج کر سکیں. تو تفریح نفس یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، اس لیے کہ بہرحال یہ بدن یہ تو سواری ہے نفس کی، اگر سواری کو دانا پانی نہیں ملے گا تو وہ آخر سفر کیسے کرے گا. تو روح سوار ہے اس بدن کے اوپر، اس بدن کو اگر آپ کھانے کو نہیں دیں گے، سوئیں گے نہیں، کچھ اس کی رعایت نہیں کریں گے، تو یہ آخرت کا سفر کیسے طے کرے گا کہ روح اس پر سوار ہو کر عمل کرے اور نفس پر سوار ہو کر عملی زندگی اختیار کرے. تو جیسے سواری کے لیے گھاس دانا، اس کی صفائی ستھرائی، مکان ضروری ہے، اسی طرح سے روح کی طاعت اور عبادت کے لیے بدن کا سنوارنا ضروری ہے، بدن کی اصلاح بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر بیمار ہو بدن تو علاج مسنون قرار دیا گیا، اس کی اجازت نہیں ہے کہ بدن کو ضائع ہونے دو. یہی وجہ ہے کہ خودکشی اسلام میں حرام کی گئی کہ یہ سرکاری مشین ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اسے ضائع کرو، تمہارا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اسے استعمال کرو تاکہ آخرت کی منزل تک پہنچ جاؤ. تو بہرحال حضور کی ذات گرامی ایک جامع نمونہ ہے اسلام کا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا. اس سے گویا میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک جامع شریعت لے کر آیا ہے جس میں ترک دنیا بھی ہے اور اختیار دنیا بھی ہے. ترک دنیا کی یہ معنی نہیں کہ رہبانیت اختیار کر کے لذات چھوڑ دو. صاف فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کون ہے جو اللہ کی دیوی زینتوں کو اپنے اوپر حرام کرے، کس کو حق دیا گیا؟ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کے گروہ پاک اور حلال چیزیں استعمال کرو اور عمل صالح اختیار کرو. تو کھانا پینا بھی طاعت میں داخل ہے، ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ ناک تک نہ بھرے آدمی کھانے میں، ایک حد مقرر کر دی ہے کہ اس حد تک کھاؤ، انالی کی بندوق کی طرح سے آدمی بھرا جائے اوپر ناک تک تو وہ مجھے ہے کھانا. جیسا کہ وہ غالب نے کہا تھا، غالب ایک بڑا شاعر ہے ہندوستان میں گزرا ہے اور بڑا نازک خیال شاعر ہے، اس کی غزلیں اور اس کی نظمیں بڑی مقبول ہیں اور مشہور ہیں. تو یہ کچھ آزاد منیشا تھا اور کچھ روزے وزوں کا بھی پابند نہیں تھا اور کچھ شراب کباب کا بھی شغل لگتا تھا، اپنا تھا تو مسلمان، مگر ہوتے ہیں بعض مسلمان ایسے کہ مردم شماری کے دفتر میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے ان کے نام پہ مسلمان، مگر کام اسلام کے نہیں ہوتے. وہ کچھ اسی انداز کا آدمی تھا، روزے وغیرہ بھی نہیں رکھتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں جو شراب پیتا ہوں اور یہ ساری چیزیں جب قرآن نے اجازت دی ہے تو میں کیوں آخر ان چیزوں سے رکوں اور کیا ضرورت ہے مجھے کہ میں توبہ کروں شراب پی کے. قرآن نے کہا کلو اور کھاؤ اور پیو, کلو میں کوئی قید نہیں لگائی کہ فلاں چیز کھاؤ فلاں نہ کھاؤ. وہ شربو پیو تو پینے میں یہ نہیں کہا کہ پانی پیا کرو, اس میں ہر چیز پینے کی آ جاتی ہے. تو جب قرآن نے کلو و شربو کہا ہے تو مجھے توبہ کی کیا ضرورت. شاعر تو تھا ہی, ایک شعر بھی ودا کر دیا اور اس نے کہا کہ ہم توبہ جب کریں گے شراب و کباب سے, قرآن میں جو آیا کلو و شربو نہ ہو, جب کلو و شربو آ گیا پھر توبہ کی کیا ضرورت. مگر خوب جواب دیا ہے دوسرے شاعر نے اسے اور کہا کہ تسلیم قول آپ کا ہم جب کریں جناب, جب آگے وشربو کے ولا تصرفو نہ ہو. کلو وشربو کے آگے لا تصرفو بھی ہے کہ کھاؤ پیو اور حدود سے مت گزرو, رہو جائز کی حد میں, ناجائز حدود میں مت داخل ہو. تو بہرحال اسلام نے کھانے پینے کی ممانعت نہیں کی, سونے کی نہیں, کمانے کی نہیں, گھروں میں رہنے کی نہیں, تھوڑی موڑی زینت کی نہیں, مگر حدود اعتدال بتلا دی ہے کہ حد سے گزری بھی ہر چیز بری. روٹی بھی حد سے گزر کے کھائے گا آدمی تو موت کا ذریعہ بن جائے گی, پانی بھی اگر ضرورت سے زیادہ پیے گا مر جائے گا آدمی, سوئے گا بھی اگر 50 گھنٹے سوتا ہی رہے تو مرے گا, وہ زندہ سوا ہی رہے گا. ہر چیز حد میں رہنی چاہیے اعتدال کے ساتھ ہو, مگر اجازت دی ہر چیز. تو بہرحال ایک جامعیت کے ساتھ تعلیم دی گئی اور حضور کی ذات اس کے لیے جامع